الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. میرے عزیز بھائیوں، یہ 59 سے لے کر 65 تک 6 آیات ہیں سورہ آل عمران کی، جن کے انشاءاللہ تعالی آج ہم مطالعہ کریں گے. ہم نے تلاوت سنی اور اس کے ترجمہ ابھی انشاءاللہ آج بہت آسان ترجمہ ہے اس کا، اور اس میں مضامین ایک دو مضامین جو بیان ہوئے ہیں ان پہ تھوڑا سا ہم غور و فکر کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. عزیز بھائیو، آپ کو پتا ہے کہ ہم سورہ آل عمران کا مسلسل مطالعہ کر رہے ہیں. یہ سورت دو حصوں پر مشتمل ہے اور کم و بیش نصف ہیں، یعنی 100 آیات ایسی ہیں جو اہل کتاب سے، جن خطاب ہے خصوصاً اہل کتاب میں سے نصارہ کو خطاب کیا گیا ہے. اور ہم آج اس کے تین حصے ہیں، اور اس کا تیسرا حصہ آج ہم جو ہے وہ شروع کریں گے. دو حصے آج ہم نے اس کا جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیے ہیں اس تلاوت کے ساتھ ہی. اور وہ جو دوسرا حصہ تھا یہ 63 آیات تک ہے، اور آج ہم نے اس کی تلاوت بھی کر لی ہے اس آیت کی بھی. اور یہ وہ حصہ ہے جب نجران کا، یہ ایک المدینہ کے شمال میں ایک ریاست تھی، چھوٹی سی عیسائی ریاست تھی، اور ایک بڑی بڑی حد تک یہ ایک منظم جو ہے وہ ریاست تھی، جس میں ساری کی ساری یہ عیسائی آبادی پہ مشتمل تھی. تو وہاں سے ایک وفد آیا 9 ہجری کے اندر. آپ کو پتا ہے کہ 9 ہجری میں بہت سارے وفود، اس سال کو سال عام الوفود بھی کہا جاتا ہے، یعنی وفود کا سال بھی کہا جاتا ہے، جب بہت سارے لوگ ارد گرد کے مدینہ کے اور قبائل کے لوگ جو ہے اسلام قبول کرنے کے لیے آئے. تو یہ وفد بھی ان کا اسلام کے بارے میں جو ہے وہ جاننے کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کرنے کے لیے، ڈائلاگ کرنے کے لیے یہاں پہ مدینہ کے اندر آیا. تو اس موقع کے اوپر یہ جو آیات تھیں تقریباً 32 آیات، یہ اس موقع کے اوپر ان کا نزول ہوا. تو اس میں خاص طور پر وہی مضامین ہیں جو عیسائیت سے متعلق ہیں، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، پھر حضرت مریم علیہ السلام کی، اور پھر حضرت زکریہ کا اس کے اندر ذکر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش. یہ جو مضامین ہیں اور ان کے بارے میں جو غلط عقائد اور گمراہ کن خیالات عیسائیوں کے اندر در آئے تھے، ان کو جو خطاب کیا گیا ہے یہاں پہ یہ حصہ. تو آج اس کے بعد ہم جو اس کا اگلا حصہ ہے، تیسرا حصہ ہے، اس پہلے حصے کی جو تقسیم ہے اس میں، تو اس میں بھی زیادہ تر انہی کے بارے میں گفتگو ہے، لیکن مسلمانوں کے ان کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے وہ خالصتاً مسلمانوں کو بتایا گیا، مسلمانوں کے بارے میں اور امت مسلمہ کے بارے میں، اور ان کو ہدایات دی گئی ہیں جیسے ہدایات اس سے پہلے آئی تھی سورہ بقرہ کے اندر، لیکن ظاہر ہے سورہ بقرہ کے اندر اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی. اب سورہ بقرہ کے بعد جو ابتدائی ہدایات مسلمانوں کو وہاں پہ بالکل بنیادی ہدایات دی گئی، اس سے اگلی سطح کی ہدایات جو ہے اس صورت کے اندر جو ہے پائی جائیں گی، جس میں مسلمانوں کو یقینی طور پر ایک جو ہے ایک کانفلکٹ، اور وہ بھی خاص طور پر جنگوں کی صورت کے اندر اس کانفلکٹ کا، چونکہ جو ہے یہ وہ خالص دور ہے جو دو تین چار پانچ ہجریز جو وہ عرصہ ٹائم پیریڈ ہے جس کے اندر مسلمانوں کو بہرحال یہ جنگیں ان کو کرنا پڑی ہیں، اس وجہ سے اس کے بارے میں بہت ساری ہدایات دی گئی ہیں. ہم آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جو ہے جب پڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ عیسائیوں کے گمراہ کن عقائد کے بارے میں جو اسلام کا نقطۂ نظر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو اسلام کے اندر، دین اسلام کے اندر، اور جو صحیح نقطۂ نظر ہے جب وہ بتایا، تو وہ بھی اسی صورت کے اندر کہ اس یہ جو ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا عیسائیوں کے اوپر، خاص طور پر اس وقت اور بعد میں ہمیشہ کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے عیسائیوں پہ واضح کر دیا جائے کہ ان کے عقائد کی، ان کی فکر کی کیا غلطیاں ہیں جو انہوں نے اپنے، جن کو اپنا عقیدہ بنا لیا ہے. اور اس میں بہت سارا اپنے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے حصے کے اندر ہم نے کہ یہ دین کس طرح اغوا ہوا، اس دین کے اندر کس نے کیا تبدیلی کی, اور آپ کو پتا ہے حضرت سینٹ پال نے اس کی صورت کے اندر, اور ان لوگوں نے کن لوگوں نے اس پہ ریزسٹنس کی, اور پھر ان کی جو ریزسٹنس تھی وہ جو ہے کامیاب نہ ہو سکی, تو پھر یہ کام بالکل مکمل طور پر کامیابی کے ساتھ یہ دین جو ہے اغوا ہو گیا, اور سینٹ پال نے اس کی بالکل شکل بگاڑ کے رکھ دی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے کچھ بھی اس دین کے اندر باقی نہیں بچا. تو بنیادی میں بنیادی عقائد اور بنیادی جو نظریات ہیں اور دین کے جو بڑے مباحث ہیں, بنیادی اساسات جس کی بنیاد پہ دین کھڑا ہے, ان کی بات کر رہا ہوں, تو ان میں سے کچھ بھی نہیں بچا, بلکہ سارے کا سارا جو ہے سینٹ پال نے اس کو تبدیل کر دیا. جن ساتھیوں نے اس کا جو ہے وہ تذکرہ نہیں پڑھا, تو بعد میں ہم نے جو اضافی مواد شامل کیا تھا پچھلے سبق میں, اس کا مطالعہ کر لیں, اور وہیں سے بات جو ہے اس بات کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے وہیں سے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو تمہارے خیالات ہیں اس کے بارے میں اب بات کی گئی ہے بالکل دو ٹوک واضح انداز میں. ان مثلا عیسیٰ, ان بے شک, اس میں کوئی شبہ شک کی بات نہیں ہے, بلا شبہ یقیناً مثلا یہ مثال ہے, ان یقیناً مثال عیسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام کی یقینی طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال, یعنی اس بات کے اندر یہ مثال دیتی ہوئی کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے, عند اللہ ہے اللہ کے ہاں, یعنی اللہ کے ہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہے. اب ظاہر ہے جب یہ بات اللہ کے حوالے سے کی جا رہی ہے تو چونکہ وہ اس اللہ کو وہ بھی ماننے والے ہیں, لہذا اس بات کا جو ہے وہاں سے شروع کی جا رہی ہے جس کو وہ ظاہر ہے اس کو اس کو اس کو ریفیوٹ نہ کر سکے. مثل آدم کا, جیسے حرف تشبیہ ہے حرف مثال ہے, کا اور مثل سے پہلے مثال پھر, تو جیسے مثال آدم, آدم کی, تو جیسے مثال آدم علیہ السلام کی, خلقہ من تراب, خلقہ پیدا کی, اس نے پیدا کیا, ہو اس کو, اس کو سے مراد یہ ظاہر ہے یہ تو قریب ترین جو اسم ہے وہ آدم ہے, تو آدم کی طرف ہی رجوع جو ہے نا یہ لوٹتا ہے واپس جاتا ہے, تو اس کو پیدا کیا, آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, من ترابن, اب تراب کو بھی ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے اس سے پہلے, یہ مٹی ہے بالکل, یہ جو زمین کے اوپر کی مٹی ہوتی ہے یہ سوائل ڈسٹ کی صورت کے اندر یہ مٹی جو ہوتی ہے, تو اس سے وہ جو مٹی ہوتی ہے بالکل جو جس کے اندر پانی نہیں نمی نہ ہو, یعنی خشک مٹی, اور خاص طور پر پھر اس کو انآرگینک فارم جو ہے اس میں جو ہے, اب ظاہر ہے جب اس کے اندر پانی ملے گا, اب اس کے اندر پھر یہ مٹی کی قسمیں ہیں بہت ساری, ہم نے ایک دفعہ اس کو پہلے پڑھائے تھے, بعد میں انشاءاللہ جب تخلیق آدم خلق آدم کا جو جب آئے گی بعد دوبارہ اس کو ہم دوبارہ پڑھے, جب اس میں پانی مل جاتا ہے ان آرگینک فارم کے اندر, تو پھر وہ اس میں جو کیمی کے ریئیکشن پیدا ہوتا ہے, پھر وہ آرگینک جو ہے مٹی پیدا ہوتی ہے, اور قرآن نے بہت ساری جگہوں کے اوپر مختلف مٹی کے جو ہے وہ جو قسمیں ہیں ان کا ذکر کیا ہے, جیسے کہیں 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 فرمایا کہ آدم کو تراب سے پیدا کیا, کہیں فرمایا کہ اس کو جو ہے وہ کھنکھناتی مٹی سلسال سے پیدا کیا, کہیں ہما سے پیدا کیا, کہیں ہما مسنون سے پیدا کیا, تو یہ سارے وہ مراحل ہیں اصل میں جن سے جو ہے وہ مٹی گزر کر پھر جو ہے وہ اس صورت میں بنی کھنکھناتی خشک مٹی, جس سے آدم علیہ السلام کا یا پہلے انسان کا جو ہے جو جو ڈھانچہ جو بنایا گیا, تو اس سے جو ہے اس وجہ سے یہ مٹی کے مختلف نام جو ہے, اب اگر وقت ملا تو انشاءاللہ اس کو اضافی مواد کے اندر بھی ڈال دیں گے, یہ بھی اچھی جو ہے ہمارے چونکہ متعلقہ ہے قرآن کے اسباق میں سے ہے, قرآن کے مباحث میں سے ہے کہ مٹی بہت ساری قسمیں خاص طور پر آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے مٹی کی جو قسمیں کی گئی ہیں ان میں کیا فرق ہے, انشاءاللہ اس پہ تو اس میں کوشش کروں گا کہ اس میں ڈال دیا جائے. ثم قال, پھر جب اس نے پیدا کی مٹی سے, ثم, اب ظاہر ہے یہ ایک ڈھانچے کی بات کی گئی ہے, مٹی کی بات کی گئی کہ مٹی سے پہلے ڈھانچہ بنا, ثم دین آفٹر ورڈ, قال, تو کہا اللہ تعالیٰ نے, لہو, اس سے جو ڈھانچہ بنا یعنی جو آدم علیہ السلام کا, تو پھر اسے کہا کن فیکون, کن ہو جا, فیکون پس وہ ہو گئے, الحق کو, تو یہ ظاہر ہے اس کی بات ہو گئی ہے کہ وہ پورا ایک جیتا جاگتا پھر انسان ہو گئے, ظاہر ہے یہ تفصیلات اس کی نہیں بتائی گئی، لیکن مجموعی طور پر جو ہے یہ ذکر اجمالی طور پر کر دیا گیا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آدم کو مٹی سے بنایا، نہ کوئی باپ، نہ کوئی ماں، نہ کوئی ان کا آپس میں اتصال، نہ وہ مادی ذرائع جن کو انسان پیدا ہونے کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے، نہ مرد کا نطفہ، نہ ماں کی سے جو اووم کی صورت کے اندر جو آتا ہے، نہ ان کے ملاپ اور فرٹیلائزیشن، اور نہ پھر بعد کے مراحل میں سے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آدم علیہ السلام کو ڈائریکٹ براہ راست اپنی قدرت سے اور اپنی جو ہے وہ قدرت کاملہ سے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے پیدا کیا ہے. تو اس طرح طریقے سے ہی اپنی ہی مثال، اپنی ہی قدرت سے جو ہے وہ ایک ہی باپ سے، ایک ہی پیرنٹ سے، ایک یعنی ماں سے جو ہے وہ پیدا کر دیے. الحق کو، یہ ہے وہ حق من ربے کا، یعنی یہ جو بات بتائی جا رہی ہے یہ بات حق ہے، الحق ہے، یہ ساری سچی بات ہے، من ربے کا تیرے رب کی طرف سے. فلا تکن، فا پس، لا نہیں، لا نفی ہے، پس نہ تکن تو ہو جا، پس نہ تو ہو جا من الممترین. یہ ممترین کا لفظ ہم اس کو پہلے پڑھے آئے ہیں، شک کرنا، اس میں شک کرنے والوں میں سے. یہ لام، یہ اس کا مادہ میم را یا ہے، اور پھر باب افتعال کے اندر انترا یم تری انتران، اتمام سے جو ہے وہ جھگڑا کرنا، اس کے ایک معنی جھگڑا کرنا بھی ہوتے، شک کرنا بھی ہوتے. تو ظاہر ہے پھر باب افتعال کے اندر کسی چیز کا بڑا اہتمام جو ہے وہ پایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس میں پھر جو ہے ایمانی پایا جاتا ہے کہ اہتمام سے کوئی چیز کرنا، شک کرنا، جم کے شک کرنا، اور بالکل جو ہے وہ گہرا شک کرنا، ایمانی بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ پھر عام طور پر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ شک کرنا کرنے والے، تو اس میں سے جو اس کا جو ہے فاعل ہے وہ ممتری ہے، جھگڑا کرنے والا، شک کرنے والا. تو آپ شک کرنے والوں میں سے، جو جھگڑا کرنے والوں میں سے نہ ہو.
دیکھا اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی، کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا. یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں.
اب عیسیٰ علیہ السلام، جسے میں نے کہا کہ اور آدم علیہ السلام کی خلقت میں مشابہت بتائی گئی ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو موذیانہ پیدائش ہوئی ہے، تو عیسائیوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک انسان اور رسول سمجھنے کی بجائے خدا اور خدا کا بیٹا بنا ڈالا، کہ دیکھیں کس طریقے سے وہ ان کی موذیانہ پیدائش ہوئی ہے، اور کس طریقے سے انہوں نے بچپن میں بولنا شروع، مطلب بالکل ابھی پنگوڑے کے اندر ہی بولنا شروع کر دیا ہے، ابھی اس ایج کے اندر نیو نیٹ ابھی تھے وہ. تو پھر ان تمام جو ہے وہ غلط فہمیوں کو یہاں پہ ازالہ کیا گیا ہے، اور انہیں بتایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی مثال دی گئی ہے، کہ اسے وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں براہ راست پیدا کیا، ماں اور باپ کی عدم وجودگی میں کلمہ کن سے تخلیق کیا ہے. اور جب ان کے اندر پھر کوئی الوہیت نہیں ہے، الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ الہ ہونا، یعنی ان میں سے کسی قسم کی اس بات کے شائبہ بھی نہیں ہے کہ وہ الہ بن گئے ہیں، کہ وہ بغیر ماں باپ سے پیدا ہوئی ہیں. تو پھر صرف باپ سے پیدا، باپ کے بغیر پیدا ہونے والے کے اندر الوہیت، وہ کیسے الہ ہو گیا ہے؟ تو یہ جو ہے کس بنیاد پہ آخر جو ہے خدا کا خدا یا خدا کا بیٹا ہو گیا ہے؟ پھر وہ یہ بات جو ہے ان کو بتائی گئی ہے، کہا گیا انہیں کہ ذرا غور کرو، عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام دونوں کی خلقت جو ہے وہ ایکسپشنل ہے، استثنائی صورت ہے. اور پھر ابھی ہم پہلے ہی جو ہے یہ پڑھ چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے ذرا سا پہلے یحییٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک استثنائی صورت میں پیدا کیا، اگرچہ وہ کم استثنائی صورت. سب سے زیادہ استثنائی صورت تو آدم علیہ السلام کی ہے، اس سے پھر کم عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور اس سے کم پھر یحییٰ علیہ السلام کی ہے. کہ یحییٰ علیہ السلام تو بالکل 100 سال کے قریب تھے ان کی عمر جو ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کی، اور ان کی جو ہے جو والدہ بھی 80 سال سے اوپر کی جو ہے ایک بزرگ خاتون تھی، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور وہ بانج رہی ہیں ساری عمر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عمر کے اندر جو ہے وہ بیٹا دیا، تو وہ بھی ایک استثنائی صورت تھی. اور ظاہر ہے میڈیکل سائنس کے اعتبار سے اور عام ہمارے مشاہدے کے اعتبار سے بھی ایسا نہیں ہوتا لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اس عمر کے اندر بھی جو ہے وہ بیٹا عطا کیا. تو یہ سارے کے سارے معجزات ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں جو رونما ہو رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے دائرۂ کار میں ہیں, اس کے دائرۂ قدرت کے اندر ہیں, اور وہ جب چاہے ان چیزوں کا ظہور کر دے. اور یہ جتنے بھی ہمارے دنیا کے قوانین ہیں اور دنیا کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان کو وقوع پذیر ہونے کے لیے ان سے ماورا ہو کے اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز ظہور میں لے آئے, یہ اللہ تعالیٰ کی ساری جو ہے اس کے ہاتھ میں ہی چیزیں, اس کا اختیار ہے سارے کا سارا. لہٰذا اس کی بنیاد پہ اگر کوئی چیز ظہور پذیر ہوتی ہے تو اس ظہور پذیر ہونے والی چیز کے اندر الوہیت کیسی آ سکتی ہے؟ تو یہ جو ہے یہ یہاں پہ کہا گیا. پھر جب بیٹے کے لفظ سے دوسری جو ان کے آرگومنٹ تھی وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے انجیل کے اندر خود جو ہے وہ ابن کے نام سے, بیٹے کے نام سے پکارا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے. لیکن یہ بالکل ایک بڑی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ بیٹے کا لفظ جو ابن کا لفظ ہے یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال نہیں ہوا, بلکہ یہی لفظ آدم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے, یہی لفظ فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, یعقوب علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, حتیٰ کہ نصارہ کو بھی اپنے بیٹے کہہ کر پکارا گیا ہے. تو اگر کسی خدا کو بیٹا جو ہے معبود بنانے کے لیے یہ لفظ کافی ہے, تو پھر ان سارے لوگوں کے اوپر جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے بیٹے کا لفظ جو ہے وہ بنا جو ہے استعمال کیا ہے, تو پھر ان سب کو جو ہے وہ بیٹا کہا جائے, صرف عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس کا اطلاق کیوں ہوتا ہے؟ تو اس طرح تو پھر جو ہے یہ, لیکن چونکہ یہ ایک ظاہر ہے ان کے لیے تو یہ بات جو ہے ممکن نہیں تھی کہ تمام لوگوں کے لیے جن کے لیے بیٹے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے ان کے لیے استعمال کیا جائے, اس لیے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ صرف ان میں سے پک کر کے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات اور ذات کے اندر جو شریک کر دیا گیا. اور یہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ تو ساری کی ساری تمام انبیاء اور رسول جو تعلیمات لے کے آئے ہیں یہ اس تعلیمات کے جو ہے وہ خلاف ہے. اور پھر جو ہے اب مسلسل بہت سارے پچھلے اسباق جو ہم پڑھائے ہیں اور جو ڈسکورس ہم نے وہ پڑھا ہے اس کے اندر مسلسل یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے طور پہ حضرت جاجہ علیہ السلام, پھر مریم علیہ السلام, پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس کے بعد, تو یہ سارے مسلسل اس پہ دلائل دیے جا رہے ہیں. اور ان کو اور خاص طور پر یہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے تو یہ بڑی قطعی طور پہ یہ جو ہے بات بتا دیتی ہے کہ الوہیت کسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جڑی نہیں جا سکتی, یعنی عقل کے لحاظ سے بھی, اور پھر اس کے علاوہ تو پوری بائبل کے اندر اور کہیں پہ کسی پیغمبر نے آج تک نہیں کہا تورات کے اندر بھی کہ وہ اللہ کے جو ہے وہ بیٹے ہیں, بلکہ ان تمام انبیاء اور رسول نے اللہ ہی کی طرف, اللہ کے الہ ہونے کی طرف ہی لوگوں کو دعوت دی ہے اور اسی کی طرف وہ بلاتے رہے ہیں. یعنی گویا تمام جتنے بھی ممکنہ طریقے سے جو حجت ہو سکتی تھی وہ پوری کر دی گئی ہے. اب اس کے بعد کی بات جو ہے وہ آپ کہی جا رہی ہے, فمن حاجا, فا پس من جو بھی, ہو ایور حاجا, تو ہم اس کو پہلے جو پڑھایا ہے جو حاجا کو یہ وہ یہ حجت کرنا, تو پھر جو حجت کرے کا آپ سے, پھر جو بھی حجت کرے آپ سے, یعنی یہ جھگڑا کرنا حاجا جو حاجو محاجتن مفالا ہے فی ہے اس کے اندر, یعنی یہی جو بات ہے جو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا ماننا, فی من بعد اس کے بعد ما جا کا, ما جو جا آیا کا آپ کے پاس, اس کے بعد کہ جو آیا آپ کے پاس, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی, اللہ کا حکم قرآن جو ہے کتاب کی صورت کے اندر آیا, من العلم علم سے, ظاہر ہے یہی علم ہے جو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتا تھا. آپ اس کے بعد بھی اگر کوئی آپ سے حجت کرے اور پھر کہے کہ نہیں جو ہے وہی بات ہے جس کے اوپر وہ اپنے عقیدہ جو ہے بنیاد رکھی ہوئی تھے, جس کو مانتے چلے آ رہے تھے, تو پھر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فقل, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پس پھر کہہ دیجئے تعالو آؤ, تو پھر آؤ تم نہ دو. یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ دعا لفظ ہے, دعا عین, اور پھر جو یہ اس سے پہلے جو نون زبر نہ ہے یہ فرسٹ پرسن پلورل ہے جو ہے ہم کے معنی کے اندر, نون زبر نہ ہم کے معنی میں. تو ہم دا پکارے ابنا انا, ابنا جو ہے یہ ابن کی جمع ہے تو مطلب ہے ابنا بیٹے, نہ ہمارے, تو ہم پکاریں اپنے بیٹوں کو. وہ ابنا او کم, اور تم پکارو اپنے بیٹوں کو. وہ نسا انا, اور اپنی ہم اپنی عورتوں کو. وہ نسا او کم, وہ نسا اکم, اور تم اپنی عورتوں کو. ظاہر یہ وہ ہے اس کی بات کی گئی ہے, رشتوں کی بات کیا کہی ہے. وہ انفسنا, اور ہم اپنی جانوں کو. وانفسکم, اور تم اپنی جانو, یعنی تم بلاؤ اپنے آپ کو, ہم بلائیں اپنے آپ کو, تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ, ہم بلائیں, تم اپنی عورتوں کو بلاؤ اور ہم اپنی عورتوں کو بلائیں. ثم, اس کے بعد پھر نبتہل, یہ نون زبر نہ, پھر وہی ہے ہم کے معنوں کے اندر ہے, پھر ہے نبتہل جو ہے, پھر ہم دعا کریں, گڑ گڑا کر دعا کریں. یہ لفظ جو ہے اس کا جو مادہ ہے با, ہا اور لام, اس کے اندر جو تا ہے وہ باب افتعال والا جو ہے وہ تا ہے جو افتعال کی وجہ سے, باب کی وجہ سے جو آتا ہے. تو بہلا کا مطلب ہوتا ہے آزاد چھوڑنا, مہلت دینا, لعنت کرنا, یہ تین معنی اس کے اندر آتے ہیں. اور پھر باب افتعال جو ہے ابتحلا, جب تحل و ابتحالا, اتمام سے آزاد ہونا, یعنی کھل کر آزادی سے جو ہے وہ التجا کرنا, مطلب ہوتا ہے کھل کر التجا کرنا, گڑ گڑانے کے معنوں کے اندر پھر جو استعمال ہوتا ہے. تو گڑ گڑا کر ہم التجا کریں, مطلب ہے دعا کریں. اور یہ جو لفظ ہے بہلا, تو یہ قرآن میں صرف ایک ہی جگہ استعمال ہوا ہے اور وہی یہی جگہ ہے. اور پھر اسی سے لفظ آپ کو پتا ہے کہ مباحلہ, مباحلہ نکلا ہوا لفظ ہے, حق پر نہ ہونے کی صورت میں لعنت طلب کرنا, یعنی دعا کرنا کہ جو بھی حق پر نہ ہو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے. تو اس دعا کو, اس بات کو جو ہے مباحلہ کہا جاتا ہے, اور اسی وجہ سے اس آیت کو آیت مباحلہ کہا جاتا ہے. فنجعل, پس, فا پس, اور نون زبر نہ ہے, اور پھر ہم جال, تو پھر ہم بنائیں, یعنی بھیجیں, لعنت اللہ, اللہ تعالیٰ کی لعنت, علی الکاذبین, جھوٹ کہنے والوں پر. تو یہ طریقہ بتایا گیا ہے, اور مباحلہ کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ ہم آئیں گڑ گڑا کر دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ جو بھی جھوٹ بولنے والا ہو, جو جھوٹ کے اوپر ہو, اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو. تو یہ جو ہے مباحلہ کا طریقہ بتایا گیا. اس پہ ہم تھوڑی سی بات جو کرتے ہیں, ترجمہ پڑھنے کے ساتھ اس کا.
یہ علم آ جانے کے بعد اب کوئی اس معاملے میں تم سے جگہ کہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت.
اب اصل میں یہ اتمام, جیسے میں نے کہا کہ اتمام حجت کر دیے ہر طریقے سے, اب ان کو یہ جو خاص طور پر ڈیلیگیشن تھا, یہ جو آیا تھا وہاں پہ نجران سے مسجد نبی کے اندر ٹھہرایا گیا تھا, اس کو کئی دنوں سے یہ ٹھہرا ہوا تھا, کئی دنوں سے ان کے جو ہے عقائد کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر بات چیت چل رہی تھی. اب یہ ساری باتیں بتا دی گئیں, یہ آیات اتری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ جو چیزیں پوچھتے رہے آپ نے بتاتے رہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے پھر ان کو دعوت دی ہے. تو یہ اصل میں انہی کو جو ہے یہ خطاب کو, اگرچہ جو ہے وہ غیب کی سیگے میں, لیکن ظاہر ہے یہ چونکہ جو ہے نجران کے لوگ ہی وہاں پہ آئے ہوئے تھے وفد کی صورت کے اندر, تو انہی کو خطاب کیا گیا ہے, اور انہی کے اوپر جو ہے اتمام حجت کے لیے یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے رات کے اندر تو جتنی باتیں ممکنہ تھیں اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دی ہیں, اور ان کے جو ہے وہ دلائل بھی جو ہے ان کے پاس ان کے دے دیے گئے ہیں, اور ان کے جواب بھی ان کے پاس جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. اور اب خامخواہ کی ہر دھرمی ہے یہ لوگ جو اس پہ بات کر رہے ہیں, اور نہ وہ اس کا کوئی جواب کسی صورت اندر لے کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بھی اسی طریقے سے پیدا کیا ہے مجانہ طریقے سے, ان کے اندر الوہیت نہیں ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے الوہیت کیسی ہے, اور نہ انہوں نے اپنی زندگی میں خود کبھی اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ خود خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں, تو پھر کس حساب سے ان کو تم نے الوہیت کا درجہ جو ہے وہ دے رکھا ہے؟ تو کسی قسم کی کوئی سند جو ہے وہ پیش کرنے سے جو ہے وہ قاصر ہے. تو بڑے بڑے ان کے خاص طور پر ان کا بڑا جو اس کا فی اعظم تھا وہ ان کا جو ریلیجس لیڈر تھا وہ پوری سٹیٹ کا وہ سب سے بڑا وہ بھی وہاں پہ آیا ہوا تھا, دیگر پادری بھی آئے ہوئے تھے, ان کے ایڈمنسٹریٹو لوگ جو تھے جو ریاست کو چلانے والے وہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے, تو وہ سارے کے سارے بڑے بڑے لوگ جو ان کے پادری آئے ہوئے تھے, تو جو ہے وہ اس بات کے جواب نہیں دے سکے, بلکہ دراصل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور آپ کی نبوت اور آپ کی تعلیم اور ان سب چیزوں سے بالکل دلی طور پر متاثر ہو گئے اور قائل ہو گئے کہ یہ خود نبی اکرم, یہ خود اللہ کے رسول ہیں, بلکہ اس بات کا ثبوت ہمیں جو ہے وہ ملتا بھی ہے جس کا ہم ذکر جو ہے وہ ابھی اسی آیت کے سلسلے میں آگے کریں گے. مگر معاملہ یہ تھا کہ اب ظاہر ہے وہ مان کے نہیں دے رہے تھے. اب انسان کی زندگی کے اندر یہ چیزیں ہمیشہ ہی سے جو ہے وہ مشکل کا باعث بنتی چلی آ رہی کہ انسان جس چیز کے ساتھ انسان کی زندگی وابستہ ہے, مفادات وابستہ ہیں, جن اصولوں کے اوپر جن نظریات کے اوپر وہ بچپن سے جو ہے وہ کاربند چلا آ رہا ہے, ان کو یکدم چھوڑ دینا یہ انسان کی جو ہے وہ شخصیت, بعض اوقات انسان کی ضد, بعض اوقات انسان کی جو اس کی اپنی خاص قسم کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان کو چھوڑنے کے لیے جو تیار نہیں ہوتا, اور وہ پھر یوں حق سے محروم ہو جاتا ہے. اور یہی لوگ جو ہوتے ہیں وہ حق سے محروم ہونے والے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ بھی معاملہ یہی تھا کہ یہ آپ دل میں جان لینے کے باوجود, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق اور سچ کے نبی مان لینے کے باوجود بھی مان کے نہیں دے رہے تھے یہ. تو پھر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ ان کو جو ہے وہ چیلنج دے دیا جائے, اور وہ چیلنج یہ تھا کہ اب اگر تمہیں واقعی اپنے جو دلائل ہیں اور نظریات ہیں اور عقیدہ ہے اس کے اوپر تمہارا اتنا ہی یقین ہے اور تم اس کے اوپر ڈٹے ہوئے اور اس کی صداقت کا تمہیں بھرپور جو ہے وہ یقین ہے, تو پھر آؤ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اسی اللہ تعالیٰ سے جس کو تم بھی مانتے ہو اور جسے ہم بھی مانتے ہیں, کہ ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہو اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر لعنت ہو. تو یہ جو ہے وہ چیلنج تھا, یہ مباہلے کا چیلنج تھا. مباہلہ یہی کہلاتا ہے ظاہر ہے جس طریقے سے یہ چیزیں مناظرہ ہوتی ہیں, اور مناظرہ تو ظاہر ہے یہ ایک ڈائلاگ آپ کہہ لیں کہ ایک دونوں کا ایک وربل آپ کہہ لیں ان کا چیلنج ہے, لوگوں کا دلائل کا چیلنج ہے, اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ بات کرنے کا, اپنی بات سمجھانے کا, دوسرے کی بات کو رد کرنے کا چیلنج ہوتا ہے. لیکن اس سے ایک اور اسی قسم کے جو ہے وہ چیلنج ہے وہ موبائلہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی لعنت اور جو ہے اس وہ قبول کرنے اس صورت کے اندر کہ جو شخص ان سے جھوٹا اس کی دعا اور اس کی خواہش کی جائے اللہ علیہ لوگوں کے سامنے, تو پھر یوں جو ان کو یہ چیلنج جو ہے وہ دے دیا گیا. اب ظاہر ہے یہ جو ہے کوئی خاص ایسا وہ نہیں تھا اسلام کے اندر, مستقل طور پر کچھ سلسلہ ایسا نہیں تھا کہ ہمیشہ سے ایسا کیا جائے, بلکہ یہ بالکل ون آف جو ہے وہ ٹائم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو بتایا گیا, اور وہ یوں وجہ یہ بنی کہ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ یہ ڈیلیگیشن بالکل ہر دھرمی کے اوپر اتر آیا تھا اور بات ماننے کو تیار نہ تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نجران کے جو وفد ہے ان کو اس کی دی دعوت دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ فرمایا تھا کہ ان کو بلا لو, ان کے اپنے جو عزیز رشتہ دار ان کے پاس جو لوگ ہیں ان کو بلا لو, تو آپ نے بھی پھر وہاں پہ اپنے نواسوں کو جو بڑے چھوٹے تھے حضرت حسنین حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی یہ کم سن تھے وہاں پہ اس وقت, اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر موبائل کی جگہ پہ جو ہے تشریف لے گئے, یہاں پہ جو ہے یہ جو ہے تم ہم دعا کریں مل کے دعا کرتے ہیں. تو پھر جو ہے ظاہر ہے اس کا جو یہ لازمی حصہ نہیں ہے کہ لازمی طور پر پھر تم اپنے لوگوں کو جو ہے اپنے قریبی عزیز رشتہ داروں کو جو ہے بلا لو, لیکن دراصل یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اپنی اولاد یا قریبی جو عزیز رشتہ دار جو ہے وہ جو بھی جو جو قریب جن کا ذکر کیا گیا ہے اس آیت کے اندر, یہ جو ہے بہت ان کی اہمیت ہوتی ہے ظاہر انسان کی زندگی کے اندر. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ محبوب ترین رشتے بھی جو ہے اس دین حق اور اس کو مان لینے اور اس کے اظہار, اس کے حق کے اظہار کے سامنے ان کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. یعنی ان کو بھی ہم جو ہے اس حق کے اوپر قربان کرنے کو تیار ہیں. اگر جو ہے دیکھو کہ رشتوں کے اندر یہ اخلاص کے رشتے ہوتے ہیں بڑے, جو ہے قریبی رشتے دار جو قریبی جو رشتے ہوتے ہیں, بالکل قریب ترین کے جو رشتے ہوتے ہیں, ان کو بھی اگر کوئی شخص قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو اپنے اس نظریے اور اس عقیدے کی سچائی کا پورا پورا اور اس کے اخلاص کا پورا پورا جو ہے وہ یقین ہے کہ یہی معاملہ جو ہے وہ سچ ہے. تو یہ اس بات کی جو ہے حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ان کو بھی, عزیز اور رشتہ داروں کو بھی جو ہے وہ شامل کر دیا گیا. حالانکہ یہ جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے مباحلے کے لیے ان کو بھی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ہوں. تو پھر جو ہے وہ مباحلے کی یہ دعوت جو ہے انہوں نے سنی تو انہوں نے پھر کہا کہ ہمیں جو ہے وہ موقع دیں کل تک کے لیے کہ ہم جو آپس کے جو وفد کے جو شرکا سے, یہ 70 افراد پہ مشتمل ڈیلیگیشن تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں جو ہے وہ مشورہ کر لیں. تو انہوں نے پھر مشورہ کیا اور پھر ان کا جو اسقف اعظم تھا جو سب سے بڑا ریلیجیس لیڈر تھا, تو اس نے کہا کہ خبردار اس کے ان کے مقابلے کے اندر جو ہے اس مباحلے کے اندر مت جانا, کیونکہ یہ جو ہے یہ بات صاف ظاہر ہو گئی ہے کہ یہ جو ہے یہ اللہ کے نبی ہیں. اور اس نے یہ بھی کہا کہ جو بھی اللہ کے نبی کے مقابلے کے اندر جو ہے مقابلہ کرے گا, مباحلہ کرے گا, تو وہ بالکل جو ہے وہ ناکام و نامراد ہوگا اور وہ بسم ہو جائے گا. تو یوں جو ہے اس نے انکار جو ہے وہ, پھر اگلے دن انہوں نے ظاہر اس موقع کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اس بات کو جو ہے مباحلے میں جانے سے جو ہے انکار کر دیا. اور پھر انہوں نے جو ہے وہ جو اسلامی ریاست کی ایک جو شک ہوتی ہے کہ اگر پھر وہ جو ہے وہ جزیہ دے کے رہیں اور مائنورٹی پروٹیکٹیو مائنورٹی بن کے رہیں, تو وہ انہوں نے پھر صلح بھی کر لی اور پروٹیکٹیو مائنورٹی کے اندر آ چلے گئے کہ پھر یہ مسلمان جو ہے ریاست جو ہے آپ ان کی پروٹیکشن میں پروٹیکٹ کرے گی. اسلامی ریاست کے اندر ان کی عملداری کے اندر یہ لوگ آ گئے اور وہ اس کے مقابلے کے بعد پھر ان کی ریاست ان کی بھی حفاظت بھی کرے گی. اور یوں پھر بہت بڑا اصل میں اس ایڈوانٹیج بھی ہوا کہ جتنے قبائل اور ارد گرد کے لوگ اور پورے عرب کے اندر تھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے یہ تعلیمات کے اوپر یہ لوگ قائم ہیں اور ان کی ایک بڑی ویل آرگنائز اسٹیٹ کی صورت تھی اور ان کے چونکہ ایک بڑا وہاں پہ ایک مذہبی ادارے کی صورت کے اندر ان کا ایک نظم موجود تھا, تو وہ بھی سارے کا سارا ان کا شکست تسلیم کر لینا, اس طریقے سے یہ اس بات کا اظہار تھا کہ اصل میں اسلام ایک سچا اور مذہب ہے اور سچا دین ہے, اور اب اس کے مقابلے کے اندر جب یہ لوگ آئے ہیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی بلکہ انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے. تو اسلام کی حقانیت جو ہے وہ تمام لوگوں کے سامنے بالکل واضح ہو گئی ہے. اور کوئی شخص, بہت سارے وہ لوگ جو بالکل کنارے کے اوپر کھڑے تھے اور فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں وہ تھے کہ آپ کس طرف جو ہے دیکھیں حالات بدلتے ہیں, کس حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں, تو ان سب لوگوں کے لیے اسلام بالکل واضح ہو گیا. ان ہذا, بے شک یہ لاہول لا جو ہے یہ وہی ہے یقینی طور پر والا, امفیسس والا امفیٹک لام ہے, بے شک لازمن یہی القصص الحق, یہی جو قصہ ہے سچا قصہ ہے, حق کا حساب بیان کیا گیا ہے, نہ اس کے اندر کوئی لگی لپٹی ہے, نہ اس کے اندر جو کوئی مسالے کا اضافہ کیا گیا ہے, نہ اس میں اور باتیں جو ہے بنائی گئی ہیں زیب داستان کے لیے, بلکہ بالکل ایک سچا قصہ ہے. وما من, اور نہیں ہے کوئی الہن, کوئی بھی الہ نہیں ہے, الا اللہ, اللہ کے سوا, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. یہ وہ بات تھی جس کے لیے یہ مباحلے کی دعوت دی گئی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, کسی کے اندر الوہیت نہیں ہے. اس لیے جب یہ کہا گیا کہ بالکل سچی بات ہے اور حق کی بات ہے, تو اس بات کو جو ہے وہ پھر لایا گیا ہے تاکہ لوگ جان لیں کہ یہ معاملہ تھا کیا, یہ معاملہ ہے کیا. وہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, وہی ایک الہ ہے, اسی کے اوپر جو ہے ان کو ان پہ حجت تمام کی گئی ہے, اسی کے اوپر جو ہے ان سے بات چیت دنوں سے جاری تھی, اسی کے اوپر جو مباہلے کی بات تھی, اور اسی بات کو جو ہے وہ لوگ جو ہے نہ مان کے دے رہے تھے, تو وہ بات دوبارہ لائی گئی ہے. ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, لہو ون, اب یہ ہو سکتا تھا کہ ہوا اللہ تعالی بے شک وہی, لیکن لام تاکید کو لا کے بات کو موقت کیا گیا ہے کہ لازمی طور پر یقیناً اللہ ہی العزیز الحکیم, العزیز غالب, جس کے اوپر کوئی غلبہ پانے والا نہ ہو, اور حکیم, جس کی باتیں حکمت سے بھرپور ہوں, جس کے کام اور جس کے جو امر اور جس کی جو فیصلے سارے کے سارے حکمت پر مبنی ہوں. تو اللہ تعالیٰ بالا دست ہے, اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا, فَإِن, پس اگر, تَوَلَّوْا, یہ واپس مڑ جائیں, پھر جائیں, روگردانی کریں, فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ, تو بے شک, تو پھر ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ علیم, جاننے والا ہے. اور یہ جاننے والا کیسے؟ ہر لحاظ سے, ہر چیز کو, ہر وقت, ہر لحاظ سے جاننے والا ہے. بالمفسدین, فساد پھیلانے والوں کو. اس کا ترجمہ پڑھ لیں.
یہ بالکل صحیح واقعات ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداون نہیں ہے, اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے. بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑے تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا, اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے بالکل واقف ہے.
اصل میں تو وہ پہلے ہی دیکھیں کہ وہ ہو چکے تھے مقابلے میں آنے, جسے پہلے ہی انہوں نے انکار کر دیا تھا. لیکن اب اس بات کو کھول کر واضح بتا دیا گیا ہے کہ اگر یہ جو بات بتائی جا رہی ہے, یہ مباہلے والی, اگر یہ لوگ اس سے پھر جائیں تو تاکیدن دوبارہ جو ہے آپ کہہ لے کہ جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا. اب تو انکار سے صاف سے مطلب ہے کہ یہ حقیقت کو پہچان گئے ہیں, لیکن اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں, اور اس سے پھر اسلام کی حقانیت بھی اور عقید توحید بالکل واضح طور پر جو ہے سامنے آ گیا, اور جس چیز کے اوپر یہ لوگ عقیدہ رکھے ہوئے تھے اس سے وہ خود ہی جو ہے وہ بھاگ گئے, اور جو ہے وہ فرار اختیار کر لیا. اور یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ حقیقی ذات, حقیقی معبود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور عیسائی لوگوں نے اور ان لوگوں نے جو بھی غلط عقائد اختیار کر رکھے ہیں ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے, اور محض اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان نظریات کے اوپر جو ہے وہ اڑے ہوئے ہیں, اور در حقیقت یہ مفسد ہے. اب میں آپ کو, اب یہ جو بات بتائی گئی ہے, فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ, کہ اللہ تعالیٰ مفسدوں کو جاننے والا ہے. تو میرے عزیز بھائیو, یہ بات بڑے جو ہے یہاں پہ عام طور پر ہم جلدی سے گزر جاتے ہیں, یا آپ دیکھتے ہوتے ہیں کہ یہ ایک اس کے اوپر جو ہے مفسرون زیادہ بات جو ہے وہ کرتے نہیں ہیں اس بات کے کہ بات وہ اللہ تعالیٰ مفسدوں کو جانتا ہے. لیکن یہ بات بہت بڑی اہم بات ہے, یہ قرآن کی حکمت کے لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس میں کیا فساد کی بات ہے. لہٰذا یہ اس فساد کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ جس بات کو فساد قرار دے رہا ہے, جن لوگوں کو مفسد قرار دے رہا ہے, وہ یقینی طور پر وہی بات فساد کی بات ہے, اور وہی لوگ جو ہے مفسد لوگ ہیں. اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے. آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں تو اس بات کی بہت ہی کم تفاسیر کے اندر اس موضوع کے اوپر یہاں پہ اس جگہ پہ بات کی ہوگی کہ ان لوگوں کا فساد ہے کیا, یہ کیا فساد ہے. اصل میں یہ جو 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 یہ جو اللہ تعالی کی جو حیثیت ہے بطور معبود کے, کہ اس پوری کائنات کو کا نظام جو ہے وہ اللہ تعالی کی ذات جو ہے وہ چلا رہی ہے. اب یہ اس پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا جب تک اللہ تعالی اس کو چلانے والا نہ ہو, اور پھر جو ہے جب تک اس بات کو تسلیم نہ کر لیا جائے دنیا کے اندر, اس زمین کے اوپر جو لوگ موجود ہیں, کہ یہ نظام اللہ تعالیٰ چلانے والا ہے, موجود ہے, یہ نظام اللہ ہی ہے جو وہ چلاتا ہے, اور یہ وہی ہے جو اس کائنات کے اور اس ہمارے انسانوں کے اور مخلوق کے معاملات کی تدبیر بھی کرتا ہے اور انتظام کرتا ہے. جب تک اس بات کو تسلیم نہ کیا جائے تو ظاہر ہے یہ بات جو ہے یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر اس بات کو تسلیم نہ کیا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نہیں چلا رہا بلکہ کوئی اور ہے, کوئی اور بھی الہ ہے جو اس کو چلا رہا ہے, جیسے کسی کو بھی الہ مان لینا, معبود مان لینا اور پھر اس کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر لینا, تو یہ اصل بات ہے فساد کی. تو اگر جو ہے روئے زمین کے اوپر جو ہے وہ الہ مان لیے جائیں, ایک الہ اللہ کے مقابلے میں یا دو الہ یا بہت سارے الہ جو ہے مان لیے جائیں, اور ظاہر ہے جب ایک الہ جو مان لیا جائے تو اس کی بنیاد پہ بہت سارے الہ جو ہے وہ بن سکتے ہیں, بنائے جا سکتے ہیں, تو پھر ان الہوں کی موجودگی کے اندر یہ زمین اور زمین کا سارا نظام جو ہے وہ فسلوں فساد سے جو ہے وہ بھر جاتا ہے. اب یہ معاملہ بہت اہم ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ کو جو ہے اس کائنات کا واحد مالک اور خالق اور منتظم اور معبود مان لینا بہت ضروری ہے. اور اگر کوئی شخص اس ان جو بھی ان کو اس طریقے سے نہیں مانتا اور یا پھر ان معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے تو یہ ہے پھر فساد کی بات. اور اس کو قرآن نے دوسری جگہ بھی بتایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے یہ لوگ کرتے ہیں پھر اس طریقے سے ان جو ہے انہی لوگوں کے لوگ جو ہے ان کے ان اعمال کی وجہ سے یہ دنیا جو ہے فساد سے جو ہے وہ بھر گئی ہے. تو یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا, معبود اور اس کا انتظام اور انسرام جو وہ کر رہا ہے اس کائنات کا, یا اس کے اندر اس کو نہ ماننے کی ساتھ اور کسی اور کو ماننا اور کسی شریک کرنا, یہ فساد سے جو ہے بھرپور بات ہے. قل یا ایھا الکتاب, اہل کتاب آپ کہہ دیں, تعالوا آپ کہہ دیں, قل صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ فرما دیجئے اہل کتاب, تعالوا او الی کلمۃ سوائے, الی کلمہ کلمہ کی طرف, سوائے ایسے کلمے کی طرف جو یکساں ہیں, یکساں یہ برابر کے معنوں کے بھی اندر آتا ہے, وسط کے معنوں کے اندر بھی آتا ہے. بیننا و بینکم, بین درمیان میں کہتے ہیں, نہ ہم و بینکم تمہارے, جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں ہے ایک مشترک کلمہ, اللہ نعبدو, یہ ان لا ہے کہ نہیں, نعبدو ہم عبادت کریں بندگی کریں, الا اللہ مگر اللہ کی, ولا نشرک اور نہ یہ کہ ہم شرک کریں, بھی شیا اس کے ساتھ ذرا سا بھی کوئی شے بھی, شیا بالکل یہ نکرہ ہے کامن ناؤن, ذرا سا بھی فار اینی تھنگ جو ہے ہم اس کے ساتھ شریک کریں جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, ولا یتخذ اور نہ بنائیں, بعضنا بعضن میں سے کوئی بھی اربابن, یہ رب کی جمع ہے, کوئی بھی اپنے رب نام میں سے نہ بنائیں, من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا کوئی بھی کسی کو جو ہے رب نہ بنائیں, رب جو پالنے والا ہے اور حاجتوں کا خیال رکھنے والا ہے اور یہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. فَإِن تَوَلَّوْا اگر پھر وہ روگردانی کریں, یعنی میں سے یہ کوئی اور بھی رب ہے, کوئی اور بھی معبود ہے, کوئی اور بھی خدا ہے, خدا کا کوئی بیٹا بھی ہے جو اس میں شریک ہے, فَقُولُوا تو تم کہو, وَقُولُوا اشْهَدُوا تو تم کہو کہ گواہ رہو, تم گواہ بنو, بِأَنَّا مسلمون ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو مطیع ہیں, ہم تو فرما بردار ہیں, تم گواہ رہو اس بات کے اوپر کہ تم جو ماننا چاہتے ہو سو مانو, لیکن اس بات پہ اس کی گواہی دو کہ ہم تو مطیع اور فرما بردار ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے اور اسی کے آگے جھکنے والے ہیں. تمہیں پڑھنے سے
کہو اے اہل کتاب, او ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے, یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا اپنا رب نہ بنا دے. اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم صرف خدا کی بندگی اور اطاعت کرنے والے.
اب عزیز بھائیو وہ بات تو جو ہے وہ جو اس کے ساتھ وابستہ تھی, جو اس جو ڈیلیگیشن آیا تھا نجران کا, اب جو ہے یہاں سے اس حصے کا تیسرا خطبہ اس کا آغاز ہو رہا ہے. یہ 64 سے 101 تک چلے گا آیات تک, 38 آیات ہیں ٹوٹل, تو یہاں پہ چلے گا, لیکن یہ بھی انہی سے متعلق عیسائیوں سے متعلق ہے. اور اس کے مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جنگ بدر کے بعد اور جنگ احد کے درمیان دور میں نازل ہوا، لیکن تینوں خطبوں کے اندر بڑی ہم آہنگی ہے اور بڑا جو ہے فلو ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہی جو ہے کہیں پہ بھی نہیں لگتا کہ کوئی سلسلہ کلام جو ہے وہ ٹوٹا ہے۔ تو جب تمام ممکنہ ذرائع سے عیسائیوں پر اتمام حجت ہو گیا ہے اور بالکل حق بھی ان کے سامنے واضح ہو گیا ہے اور اس پہ قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو ایک اور پہلو سے دعوت دی ہے، اور وہ پہلو ہے، پہلے ظاہر کہیں کہیں پہ دعوت کے لیے ہر قسم کے قرآن کے اندر جو ہے یہ بات آتی ہے کہ دعوت کے لیے ہر طرح کا اسلوب جو ہے وہ اپنایا جائے، اور کہیں کہیں پہ جیسے دوسرا اسلوب ہو، کہیں پہ مناظرے کا، کہیں پہ مباحثے کا، کہیں پہ ڈائلاگ کا، کہیں پہ بالکل ہی جو ہے وہ پیسو ایک ہی صرف چیز اپنی بتائے چلے جانا، اور کہیں پہ جو ہے وہ اس طرح کا اسلوب بتایا گیا ہے کہ محض جو ہے وہ ایک کامن گراؤنڈ تلاش کر کے اوپر کامن گراؤنڈ سے اور کامن جو چیزیں ہیں، مشترکہ جو ہے چیزیں، عقائد ہیں، نظریات ہیں، ان کو بنیاد بنا کر بات کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ ظاہر ہے یہاں پہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ بھی نہایت حکیمانہ انداز ہے جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے، اس کے توسط سے تمام جو دعوت پہنچانے والے دائین ہیں اور مبلغین ہیں ان سب کے لیے اس کے اندر بہت حکمت جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ اور دعوت و تبلیغ کا ایک اہم یہ اصول یہ ہے کہ گفتگو جب بھی مناظرے کی طرف اور مباحثے کا اسلوب اختیار کر لے تو پھر قرآن جو ہے وہ حکمت کے ذریعے سے دعوت دینے کی ترغیب دیتا ہے کہ جو ہے وہ حکمت کو اختیار کیا جائے، اور حکمت کا پہلا تقاضا یہی ہے کہ دونوں اطراف میں دیکھا جائے کہ کامنیلٹیز کیا ہیں، مشترک چیزیں کیا ہیں جن کی اوپر جو ہے وہ لایا جا سکتا ہے لوگوں کو، اور دعوت کے ماحول کو کنڈیوسو بنایا جا سکتا ہے۔ تو وہ باتیں جو ہے وہ قدر مشترک آگے جو ہے، یعنی جو بھی آپ جب کامن چیزیں لوگوں کے اندر جو ہے گروہوں کے اندر مشترک تلاش کرتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ بات کو آگے بڑھانے کا موقع ملتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مشترک بات کے ذریعے سے جو اس کی مقتضیات ہیں، جو اس کی جو مباحثات ہیں، ان کو آگے بڑھنے کے اندر جو ہے وہ ان پہ بات کی جا سکتی ہے، اور اسے پھر دوسرا جو فریق جو ہے وہ اسے جو سے پیروتے بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ بات کی ہی مشترکات پہ کی جا رہی ہے، لہٰذا وہ چیزیں تو ایسی ہیں کہ انہی کے اوپر جو مشترکات کو جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر بات کرنے سے جو ہے وہ بات فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ بات، اب اہل کتاب کے ساتھ کیا قدر مشترک تھی؟ اور وہ فرمایا یہاں پہ کہ ایک ایسا کلمہ ہے، ایک ایسی بات ہے جس کی دعوت اس سے آنے والے، اس سے پہلے آنے والے تمام جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے انہوں نے جو اسی کی دعوت دی ہے، وہ یہ کلمہ ہے، اور یہ کلمہ توحید ہے، اور توحید ہی جو ہے تمام انبیاء اور رسول کی دعوت کا جو ہے بنیاد بھی رہی ہے اور مرکزی نقطہ بھی رہا ہے، اور تمام آسمانی مذاہب جو ہے اسی پہ استوار رہے ہیں۔ پھر اہل کتاب کو اسی جو ہے یہ اسی چیز کے اوپر بتایا جو ہے جو متاع گم گشتہ ہے، اسی کی دعوت دی گئی ہے کہ آئیں ہم جو ہے اس بات کا عہد کریں کہ ایک اللہ کی بندگی کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں گے۔ یہ وہ جو ہے بات تھی جو تمام انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اس بات سے تم جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتے ہو کہ پھر تمام انبیاء علیہ السلام یہی کہتے رہے کہ نہ اس کو کوئی فرزند ہے، نہ کوئی جو ہے ٹرینٹی کسی کا تصور کسی نے پیش کیا ہے، اور ٹرینٹی کے جو ثلاثہ اقنوم ہیں ان میں سے کوئی جو ہے اقنام جو ہے وہ موجود ہے، اس سے پہلے کسی نبی نے اس کا ذکر کیا ہے، نہ کوئی اس کا مذہب ہے، نہ کوئی اس کا مظہر ہے، نہ اس کا کوئی جو ہے اوتار ہے، اوتار یعنی اس کی خدا کی جو شکل کے اندر جو ہے جن کہتے ہیں کہ انہوں نے خدائی شکل اختیار کر لی ہے، خدا کی شکل کے اندر جو ہے وہ اترا ہے، تو نہ کوئی دیوتا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو بتائی گئی ہیں، اور ان مشترکات جو ہے یہ تمام کی تمام مذاہب کے اندر کامن رہی ہیں۔ تو پھر آپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ صاف صاف ان پر واضح کر دیا جائے کہ اگر یہ بات نہیں ماننے کو تیار ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو بتا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کام سونپا ہے کہ اس دنیا کی ہدایت اور اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے، اور اسی منصب پہ فائز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں، جس منصب سے اب تمہیں جو ہے وہ معزول کر دیا گیا تھا، اور اس فریضہ دعوت کی ادائیگی کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے, اور اسی ذمہ داری کی ادائیگی کے سلسلے کے اندر ہم تمہیں اسی دین کی دعوت دے رہے ہیں, اسی کی طرف بلا رہے ہیں. پھر تم اس بات پہ گواہ رہو اگر تم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہو کہ ہم کوئی چیز اس چیز کی طرف جو ہے وہ بلا رہے ہیں اور تم اس کے انکار کر رہے ہو اس کے اوپر جو وہ بتایا گیا. میں یا ایھا الکتاب, اے اہل کتاب, لما تحاجون, تم کیوں حجت کرتے ہو, وہی بات ہے فی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں, وما انزلت, اور نہیں نازل کی گئی التورات والانجیل, انجیل اور تورات کو, الا من بعد, مگر ان کے بعد, یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد, افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو, اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو, تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی, اور پھر تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے ہو. اب یہ جو ہے عیسائیوں نے جو ہے اسپائی کے بعد جو ہے جذبات کا سہارا لیا, اور یہ وہ بات تھی اگرچہ جو جو ہے یہ لوگ اپنے تعصب اور دھرمی کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی بات, کوئی دلیل مضبوط نہیں پاتے تھے, تو پھر جذبات کے سہارا جو ہے وہ اس جذبات کے اندر اپنی پناہ ڈھونڈتے تھے. اور عام آدمی عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جذبات کو زیادہ اہمیت دیتا ہے دلائل کی بجائے, اور اگر اسے خاص طور پر جذبات کو استعمال کیا جائے جن کے اوپر اس لوگوں کے عقائد ہوتے ہیں, تو پھر وہ کسی قسم کی دلیل سننے کو تیار نہیں ہوتے. آپ انہیں 1000 باتیں بتایا کہ دیکھیں بھائی یہ بات ہے اور یہ بات ہے اور یہ بات ہے, وہ ساری نظر انداز کر کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا محبوب جو ہے یہ جو ہے پھر بھی سب سے اچھا ہے, یہ ہمارا قائد جو ہے یہ بالکل ایسے ہے جیسے یہ دھلا ہوا ہے, اور یہ ساری باتیں جو 1000 باتیں لوگ بتا رہے ہیں یہ 1000 باتیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں, کسی کے اوپر جو ہے وہ غور کرنے کو انسان تیار نہیں ہوتا, اور یہ ایک عام لوگوں کی جو ہے وہ بات ہوتی ہے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو, کوئی عقل کا جو تمہارے اندر جو چیز نہیں ہے, یہ جو ہے اپنی انہی چیزوں کی حمایت میں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی جذباتی وابستگی کا اظہار کرتے تھے, چاہے یہ یہود تھے, چاہے یہ کفار تھے, مشرکین تھے, چاہے یہ عیسائی تھے, سارے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے وہ بتاتے تھے, اس طریقے کے اوپر بتاتے تھے. تو قرآن نے یہاں پہ انہوں نے اس پروپیگنڈے کی جو ہے تردید کی ہے کہ تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی تھے, یا مشرکین کہتے کہ وہ ہم ان میں سے تھے, وہ ہماری طرح تھے. تو ان کو بتایا گیا کہ تورات اور انجیل کا نزول تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہوا ہے, تو وہ کیسے پھر یہودی اور نصرانی بن گئے. اور قرآن نے اس مقام کو دوسری جگہ پہ بھی کئی جگہ پہ جو ہے واضح کیا ہے. تو پھر جو ہے تم کس طریقے کے حکم لگاتے ہو, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو, اتنی سیدھی سی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو اس تورات اور انجیل کے نزول سے کئی 100 سال پہلے جو ہے, 1000 سال سے بھی زیادہ پہلے جو ہے وہ یہاں پہ جو تشریف لائے تھے, اور وہ خالص جو ہے وہ دین حنیف کے اوپر اور بالکل یکسو حنیف تمام چیزوں سے کٹ کے اور دنیا سے کٹ کے ایک اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے تھے. تو کیا تم غور نہیں کرتے ہو, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو. یہ وہ عزیز بھائیوں جو ہے معاملات تھے جو چند جو مباحث تھے جو آج کے سبق کے اندر موجود تھے, انشاءاللہ جو ہے مبائلے کے اوپر اور پھر اس کے کچھ دیگر مواد ہوگا اضافی مواد کے اندر, آپ اس کو پھر بعد میں دیکھ لیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے.